اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم. اور ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ بیان کر دے ان کے لیے، پس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ عزیز اور حکیم ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہاں جو درس کا انداز ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ ایک رکوع لے کر کے اس پر گفتگو کی جاتی ہے، بلکہ کوئی ایک آیت، بلکہ اکثر کسی آیت کا ایک خاص پہلو لے کر اسی کی وضاحت کی جاتی ہے. تو آج اس آیت میں اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ جو رسول آئے اللہ کی طرف سے، تو وہ اپنی قوم کی زبان میں کلام کرتے تھے، وہ اپنی قوم کی زبان میں پیغام دیتے تھے لوگوں کو. یہ الفاظ صرف تاریخی الفاظ نہیں ہیں، ایک اعتبار سے تو محض تاریخ معلوم ہوتی ہے کہ ماضی میں جو پیغمبر آئے انہوں نے جو کلام کیا تو اپنی قوم کی زبان میں کلام کیا، ایک اعتبار سے یہ تاریخ معلوم ہوتی ہے. لیکن اس اعتبار سے تاریخ نہیں ہے کہ آج ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسالت اگرچہ ختم ہو گئی مگر کار رسالت باقی ہے. ختم نبوت کے لازمی معنی یہ ہیں، تمام امت کا اجماع اس پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول تو آنے والا نہیں ہے، لیکن وہ کام جس کے لیے رسول آتے تھے اور آپ جس لیے تشریف لائے، تو وہ کام مسلسل جاری ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ یہ امت مقام نبوت پر ہے، ختم نبوت کے بعد یہ امت مقام نبوت پر ہے. تو چونکہ اس امت کو بعد کے زمانے میں وہی کام کرنا ہے جو رسول نے کیا، اس لحاظ سے یہ آیت آج کی آیت بن جاتی ہے. جب ہر نبی نے اپنی قوم کی زبان میں کلام کیا، تو ہمیں بھی نبی والے کام کو کرنے کے لیے اس قوم کی زبان میں بولنا ہوگا جس قوم میں ہم بات پہنچا رہے ہوں. یہ کھلی ہوئی بات ہے. تو اس اعتبار سے اس آیت کا مطالعہ محض ماضی کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ حال کا مطالعہ ہے، خود ہمارے لیے سبق ہے. اس میں اس حدیث کی تشریح میں جو مفسرین نے جو لکھا ہے، تو میں ایک دو حوالے آپ کو سناتا ہوں. مثلاً اس میں ایک روایت بھی آتی ہے جو مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ کہ لم یبعث اللہ عز و جل نبیا الا بلغت قومی. یہ حدیث ہے کہ اللہ عز و جل نے جو بھی نبی بھیجا تو اس کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا. اور حضرت قدادہ کا سے یہ تفسیر مروی ہے کہ بلسان قوم ہی اے بلغتہم ان کان عربین فعربین و ان کان اعجمین فعجمین و ان کان سریانین فسریانین. یہ قدادہ کے الفاظ ہیں کہ یعنی اس قوم کی زبان میں جس قوم میں کہ وہ نبی آئے، اگر وہ قوم عربی قوم تھی تو عربی زبان میں، عجمی تھی تو عجمی زبان میں، سریانی بولنے والی قوم تھی تو سریانی زبان میں. اس طرح لیبین لہم کی تشریح حضرت قدادہ نے یہ الفاظ میں کی ہے کہ ما امرو بہی لیبین لہم ما امرو بہی فیف قہو ہو ان ہو بیسرن و سرع. یعنی تاکہ بیان کر دے کہ تشریح کی انہوں نے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، وہ جو حکام لائے تو اس کو وہ سمجھیں، کیونکہ جب ان کی زبان میں ہوگا تبھی سمجھیں گے، وہ آسانی سے اور تیزی سے سمجھیں. تو اس تفسیر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مقصد چونکہ دعوت کا ہوتا ہے کہ دائی کی بات کو مدعو سمجھے اور اس کو پکڑے, اس پر عمل کرے, اس وجہ سے لازماً ضروری ہے کہ اسی کی زبان میں کلام کیا جائے, ورنہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم والا مضمون ہوگا اور بالکل بے فائدہ ہو جائے گا. چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں متعدد ایسی روایات آتی ہیں کہ جب وہ دوسرے ملکوں میں پھیلے تو انہوں نے ان کی زبان میں کلام کیا. مثلاً میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جو لشکر ایران میں گئے تھے تو ان میں سے ایک لشکر وہ تھا جس کے سردار تھے حضرت سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی تو روایت میں آتا ہے کہ ایک قلعہ کا محاصرہ کیا ان لوگوں نے اور محاصرہ لمبا ہو گیا, تو اس درمیان میں حضرت سلمان فارسی نے دعوتی گفتگو کی اہل قلعہ سے. تو دعوتی گفتگو جو کی انہوں نے تو اس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں, راوی کہتے ہیں کہ ورتنا الیہم بالفارسیہ. رتنا کہتے ہیں عربی زبان میں, یعنی عرب لوگ جو تھے تو وہ غیر عربی میں کلام کرنے کو رتنا کہتے ہیں, رتنا یرتنا. تو راوی کہتے ہیں کہ ورتنا الیہم بالفارسیہ, اور انہوں نے فارسی زبان میں کلام کیا. نہ سلمان فارسی جو صحابی تھے انہوں نے جب ان سے بات کی, دعوتی گفتگو کی, تو اس کے لیے زبان فارسی استعمال کی تاکہ وہ سمجھیں. اس طرح کے متعدد واقعات صحابہ کے ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس زبان کو استعمال کیا جس زبان میں وہ کلام کر رہے تھے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج جب کہ ہمیں یعنی رسالت والا کام انجام دینا ہے, اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ رسالت والا کام انجام دے, تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے, یعنی اس وقت تک ہم گیا اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو سکیں گے جب تک کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو جو اترا ہے عربی زبان میں اس کو ہر قوم کی زبان میں ترجمہ کر کے پہنچائیں. یہ بالکل ایک واضح اور سیدھی سی بات جو نکلتی ہے, اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی دور کی تعویل کی ضرورت ہے, کہ اس امت پر یہ چیز لازم ہے کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو اور جو بھی ذخیرہ ہے ہمارا یعنی دین کا ماخذ جو ہے اس کو ہر قوم کی زبان میں ترجمہ کر کے پہنچائیں. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری قوم کو ہم عربی پڑھوا دیں, جاپانیوں کو اور انگریزوں کو اور چینیوں کو ہم عربی پڑھوا دیں, یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے, ہو جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر وہ اس دوسری زبان ہی پر قائم ہوں تو ہماری ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ ہم انہیں ان کی زبان میں پہنچائیں. اور اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے ادارے ہونے چاہئیں جو دوسری قوموں کی زبان کو سکھائیں ہمارے دائیوں کو, ہمارے نوجوانوں کو. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں میں اس کا بڑا زبردست اہتمام ہے, ان کے ہاں زبان کے اسکول ہوتے ہیں, تو وہ مختلف زبانیں سکھاتے ہیں اپنے مبلغین کو اور وہ انہیں بھیجتے ہیں قوموں میں. اس طرح کا اہتمام ہمارے ہاں نہیں ہے, لیکن یہ یعنی یہ جب ہماری ذمہ داری ہے دعوتی تو اسی کے لحاظ سے یہ بھی لازمی ذمہ داری رہتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو وہ زبانیں سکھائیں جو مدعو کی زبانیں ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں ایسے مدرسے ہونے چاہئیں, ایسے اسکول ہونے چاہیے جو مختلف اقوام کی زبانوں کو میں اس حد تک مہارت پیدا کریں کہ وہ اس زبان میں بول سکیں, اس زبان میں لکھ سکیں. یہاں تک میری معلومات ہیں اس سلسلے میں بعض کوششیں ضرور کی گئی تھیں, جس میں علامہ اقبال نے لاہور میں ایک اسکول قائم کیا تھا تبلیغی کالج کے نام سے, تو اس کا خاص مشن یہی تھا کہ مختلف زبانیں پڑھائی جائیں لوگوں کو, لیکن وہ 4 سال کے بعد ختم ہو گیا, تو عملاً وہ کامیاب نہیں ہو سکا. میرے خیال سے زیادہ آسان شکل یہ ہوگی کہ عربی مدارس جو ہیں اسی میں اس طرح کا ایک جوڑ قائم کیا جائے, یعنی زیادہ آسان شکل, یعنی الگ سے اگر ہم لسانیاتی اسکول قائم کریں تو یہ شاید زیادہ مشکل ہوگا عملاً, لیکن جو آلریڈی جو ہمارے مدارس قائم ہیں جو چل رہے ہیں انہی میں ایسے شعبے اور قائم کر دیے جائیں. جیسے یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں یونیورسٹیوں میں ہر زبان کے شعبے ہوتے ہیں, ہر زبان پڑھاتے ہیں وہ, ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے مدرسوں بھی ایسے شعبے ہو سکتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے ہم پر لازم کرتی ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اس کا اہتمام کریں کہ ہمارے لوگ دوسری زبانیں سیکھیں اور ہمارے لوگ دوسری زبانیں جانیں, تاکہ ان میں جا کر کے بات کو پہنچا سکیں. یہ ایک پہلو ہوا اس کا جس کا تعلق صرف زبان سے ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ لسان میں اسلوب بھی شامل ہے, یعنی لسان میں جس طرح سے زبان کا مفہوم ہے اس طرح سے اسلوب بھی شامل ہے اس میں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کو شامل کرنے, اگر ہم اسلوب کو شامل کریں تو یہ ماننا ہوگا کہ ہمیں اسلوب وقت میں اپنی دعوت پیش کرنی ہے. جس قوم میں ہم بات کہہ رہے ہوں اس قوم کا جو اسلوب ہے اس میں دعوت پیش کرنی ہوگی. اس کی مثال کہ اسلوب وقت کا لحاظ کرنا ضروری ہے, اس کی مثال خود قرآن ہے. خود قرآن اس کی مثال ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں اتریں, مثال کے طور پر انجیل, انجیل پوری کی پوری تقریباً تمثیل کی زبان میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تقریریں ہیں یا ان کے جو اس میں مواعظ ہیں یا اللہ کا جو کلام اترا ہوگا اس میں, تو وہ سب تمثیل کی زبان میں تھا. اس کے برعکس آپ قرآن میں دیکھیں کہ تمثیل کی زبان قرآن میں استعمال نہیں کی گئی. یہ واضح طور پر ایک فرق ہے اسلوب کا انجیل میں اور قرآن میں. انجیل سرتا سر تمثیلی زبان میں ہے اور قرآن سرتا سر غیر تمثیلی زبان میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں تمثیل کی زبان ہی عام طور پر رائج تھی. تمثیل کی زبان جس کو میٹافر کہتے ہیں انگریزی میں, تمثیل کی زبان ہی رائج تھی زیادہ تر, یعنی شاعری میں, فلسفے میں, روحانی کلام میں, مذہبی کلام میں تمثیلی زبان کا زبردست غلبہ تھا قدیم زمانے میں. تو اسی بنا پر انجیل میں وہ زبان استعمال کی گئی. لیکن قرآن ایک ایسے دور کے آغاز میں آیا جب کہ تمثیل کی زبان ختم ہونے والی تھی اور براہ راست زبان رائج ہونے والی تھی. موجودہ زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند سو سال کے اندر سائنٹیفک انقلاب کے بعد ایک زبردست تبدیلی آئی ہے ہر شعبے میں, اور اسی طرح سے ادب کے شعبے میں بھی تبدیلی آئی ہے. یعنی ادب میں تمثیلی زبان کو ثانوی مقام ہو گیا ہے. اب تمثیلی زبان پسند نہیں کیا تھی. اس سلسلے میں میں نے ایک کتاب پڑھی, اس کتاب کا نام ہے دا گریٹ انٹلیکچوئل ریولوشن. اس کتاب کا ایک باب ہے دا ڈیتھ آف میٹافر, تمثیلی طرز کلام کا خاتمہ, یعنی موت. یہ اس کا اس باب کا عنوان ہے دا ڈیتھ آف میٹافر, تمثیلی طرز کلام کی موت. اس میں اس نے دکھایا ہے کہ نیوٹن کے ظہور کے بعد ایک زبردست تبدیلی آئی ہے ادب میں. یعنی شیکسپیئر وغیرہ جو تھے وہ میٹافر کی زبان میں کلام کرتے تھے, یعنی تمثیل کی زبان میں. لیکن جب نیوٹن کا ظہور ہوا تو نیوٹن کے بعد یہ ہوا کہ جو علوم انسان کے دسترس میں آئے, یعنی علوم فطرت, علوم طبیعی, یہ فلکیات اور ارضیات اور یہ سب چیزیں, تو ان چیزوں کو شاعری کی زبان میں یا تمثیل کی زبان میں بیان نہیں کہہ سکتا تھا. ان کے لیے تو ریاضیاتی زبان درکار تھی, یعنی ایسی زبان جس بہت ہی پریسائز لینگویج استعمال کی جائے, بہت ہی قطعی الفاظ ہوں, بہت ہی دوٹوک الفاظ ہوں, بہت ہی براہ راست الفاظ ہوں. ایسے الفاظ ہی میں سائنٹیفک مضامین کو بیان کیا سکتا تھا. تو نیوٹن کے بعد چونکہ سائنسی مضامین کی اور سائنسی باتوں کی اہمیت بڑھ گئی, تو اس بنا پر اس طرز کلام کی اہمیت ہی بڑھ گئی جس جو کہ سائنس میں استعمال ہوتا ہے. تو اس نے دا ڈیتھ آف میٹافر میں یہ دکھایا ہے کہ سائنس کے ظہور کے بعد ادب میں یہ زبردست انقلاب آیا ہے کہ تمثیلی طرز کلام اور شاعرانہ طرز کلام ختم ہو گیا اور براہ راست اظہار جو ہوتا ہے کسی بات کا براہ راست زبان میں, اس کو غلبہ حاصل ہو گیا. تو قرآن میں دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کے ربانی کلام ہونے کا ایک ثبوت ہے کہ جب قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ قیامت کی کتاب ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی کو اتارنے والی ہستی کو دکھائی دے رہا تھا کہ آئندہ یعنی ادبی انقلاب کس قسم کا آنے والا ہے اور تاریخ ادب کس رخ پر جانے والی ہے. تو مستقبل کا لحاظ کرنے کی وجہ سے قرآن میں یہ انداز اختیار کیا گیا کہ تمثیلی طرز کلام اختیار نہیں کیا گیا. یہاں میں ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حدیث میں اس کے مقابلے میں تمثیلی طرز کلام پایا جاتا ہے, اگرچہ اتنا نہیں اتنا کہ انجیل میں ہے, لیکن نسبتاً کم, مگر پایا جاتا ہے. تو اس سے بعض لوگوں کو بڑی شدید غلط فہمی ہوئی ہے. مثلا مورس بکائی کی جو کتاب ہے, بہت مشہور کتاب, بہت ہی اچھی کتاب, اس میں انہوں نے غیر ضروری طور پر حدیث پر شک کا اظہار کیا, غیر ضروری طور پر. یعنی اس میں ایک پورا باب لکھا ہے, اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ کچھ حدیثوں کو پیش کر کے کہ دا اوتھینٹسٹی آف دس حدیث از ڈاؤٹ فل. بخاری کی روایت پر وہ کہہ رہے ہیں, یہ جملہ بخاری کی روایت پر ہے ان کا کہ دا اوتھینٹسٹی آف دس حدیث از ڈاؤٹ فل. اس حدیث کا استناد مشتبہ ہے جبکہ وہ بخاری کی روایت ہے. تو چیز کیا ہے؟ چیز یہ ہے کہ وہ حدیث جو انہوں نے نقل کی ہیں, چند حدیثیں نقل کی ہیں, وہ حدیثیں تمثیل کی زبان میں. مثلا یہ حدیث نقل کی انہوں نے کہ گرمی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان شدت الحر من فیح جہنم, کہ گرمی کی شدت جو ہے وہ جہنم کے پھونک سے ہوتی ہے, جہنم پھونک مارتی ہے, شدت پیدا ہوتی ہے گرمی. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ, یعنی سائنٹیفک دور میں یہ بالکل بے مطلب بات ہے کہ جہنم کی پھونک سے گرمی پیدا ہوتی ہو, تو ان کا کہ یہ حدیث ہی غلط ہے, ان شدت الحر من فیح جہنم. ایسی وہ جو ایک حدیث ہے بخاری میں وہ بھی ہے کہ سورج کے بارے میں, کہ سورج وہ جو سورج چلتا ہے اور عرش کے سائے نیچے پہنچتا ہے اور اجازت مانگتا ہے وہ, تو خدا کی طرف اجازت ملتی ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے, یعنی خدا کی اجازت سے وہ جا اپنا وہ کر رہا ہے, سفر کر رہا ہے. تو اس پر بھی انہوں نے کہ یہ عرش میں کے نیچے جانا, وہاں سجدہ کرنا اور سجدہ کر کے اجازت لینا, ان کا یہ حدیث مشتبہ ہے. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایک طرف زمانی رعایت ہے اور ایک طرف دوامی رعایت ہے. یہ ہے معاملہ. قرآن میں تو صرف دوامی رعایت ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وقت کے لوگوں کی تربیت بھی کرنی تھی آپ کو, سامنے جو مخاطبین تھے انہیں سمجھانا بھی تھا آپ کو, تو آپ نے سامنے کے مخاطبین کی رعایت سے اس زمانے کے رواج کی بنا پر تمثیلی طرز کلام بھی اختیار فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ اختیار بھی فرمایا, وہ انداز کلام بھی جو مستقبل میں سامنے آنے والا تھا. تو یہ جو ہے حدیث, یہ تمثیل کے زبان میں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ واقعتاً کوئی پھونک مارتی ہے جنت, بلکہ تمثیل کی زبان میں ہے یہ کلام, کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ آدمی جب گرمی کی لو سے جھلسا ہے تو وہ جہنم کی آگ کو یاد کرے, مقصد یہ ہے. اس تمثیل میں مدعا مقصود ہوتا ہے, نہ کہ وہ چیز, وہ صورت جو بیان کی گئی ہے ہمیشہ. مثلا آپ کہیں کسی کے آدمی بارے میں کہ یہ شیر ہے, تو شیر کے معنی ہے کہ اس کے پنجہ ہے اور اس کے بال ہے اور اس کے چار پاؤں ہیں, یہ مطلب نہیں ہوتا. شیر کے معنی ہے کہ بہادری کی صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے. تو ان شدت الحر من فیح جہنم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعتاً جہنم پھونک مارتی ہے سانپ کے طریقے سے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی کی شدت میں آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے, گرمی کی شدت سے تمہیں جہنم کی آگ یاد آنا چاہیے. جیسا کہ یہی بات قرآن میں دوسرے لفظوں میں کہی گئی ہے کہ قل نار و جہنم اشد حرا, وہاں تمثیل کا انداز نہیں اختیار فرمایا گیا ہے, قل نار و جہنم اشد, دونوں میں کوئی فرق نہیں میرے نزدیک اس حدیث میں اور اس قرآن کی آیت میں. دونوں جگہ آدمی کو توجہ ادھر دلائی گئی ہے کہ وہ گرمی کو دیکھ کر کے جہنم کو یاد کرے. ایسے ہی جو سورج کے بارے میں ہے وہ بھی تمثیل ہے. تمثیلی انداز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سورج جو چل رہا ہے تو تم یہ سمجھو کہ وہ کوئی مادی واقعہ ہے, وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. چنانچہ جدید جو دریافت ہے, وہ دریافت یہ ہے کہ دنیا میں یعنی آربٹری سسٹم ہے, تحکمی نظام ہے. یعنی جدید ترین جو سائنس ہے وہ اس بات کو, جو پرنسپل آف کازیشن تھا پہلے کہ اسباب و علل کا ایک سلسلہ ہے, اس کے تحت واقعات ہو رہے ہیں. تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سولر سسٹم یعنی شمسی نظام کے سطح پر انہوں نے سمجھا تھا کہ اسباب کے تحت ہو رہا ہے کچھ, لیکن جو جدید نیوکلیئر فزکس ہے وہاں سب اسباب والے بات ٹوٹ گئی ہے, وہاں اسباب کے بغیر سارا واقعہ ہو رہا ہے. چنانچہ کوانٹم تھیوری جو اس زمانے میں ہے وہ یہ مانتے ہیں نہیں کہ اسباب کے تحت سارا واقعہ ہو رہا ہے, بلکہ وہ آربیٹری سسٹم مان رہی ہے کہ کائنات میں ایک تحکمی نظام ہے کہ جیسے کوئی حکم دے رہا ہے اس لیے کوئی بات ہو رہی ہے. تو سورج جو چل رہا ہے, سورج کا چلنا حقیقتاً خدا کے حکم کے تحت چلنا ہے. تو یہ تمثیل کی زبان میں یہ بتایا گیا کہ اتنا بڑا جو نظام ہے شمسی نظام, تو اس کو دیکھ کر تمہیں خدا کی حکمرانی یاد آنی چاہیے کہ خدا کے حکم سے ساری باتیں ہو رہی ہیں, کتنا عظیم ہے وہ خدا. وہ خدا کی عظمت کو یاد دلانے کے لیے تمثیل کا انداز اختیار کیا گیا. تو مورس بکائی کو یہ بات چونکہ ان کے سامنے نہیں تھی کہ قرآن میں غیر تمثیلی انداز ہے, حدیث میں نسبتاً تمثیلی انداز زمانی رعایت کی وجہ سے ہے, تو اس فرق یہ فرق انستان میں نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حدیث پر شبہ ظاہر کیا. تو یہ ضمناً یہ بات آ گئی تھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں جس طرح سے یعنی یہ شامل ہے کہ ہم دوسروں کی زبان میں بولیں, اسی طریقے سے یہ بھی شامل ہے کہ ہم وقت کے اسلوب کا استعمال کریں. وقت کے اسلوب کو, تو وقت کے اسلوب میں ایک بات یہ ہے کہ تمثیل کا انداز اس زمانے میں یعنی ثانوی اہمیت اختیار کر گیا ہے. تمثیل کا انداز, تو تمثیل کا انداز عصر حاضر کا جو لٹریچر آپ اسلام پر پیش کریں اس میں تمثیل کا انداز نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ اس میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ عصری اسلوب میں اگر ہمیں بات کو کہنا ہے تو عصری اسلوب میں یہ بھی داخل ہے کہ تمثیل اسلوب کو ہم ترک کریں. جو مولانا روم کے زمانے میں تھا, اس زمانے میں یہ دور تھا. آج کے دور میں مولانا روم کا انداز چلانا میں نہیں سمجھتا کہ عصری اسلوب میں بات کہنے کا حق ادا کر سکیں گے ہم. مثلا ایک مقالہ حال میں نے پڑھا, ایک صاحب کا جو مشہور آدمی ہیں, تو وہ مقالہ اس جملے سے شروع ہوتا تھا کہ صداقت بنت وقت نہیں دختر ازل ہے. یہ پہلا جملہ تھا اس کا کہ صداقت بنت وقت نہیں دختر ازل ہے. یہ میرے نزدیک ماضی کا طرز کلام ہے. آج کا طرز کلام جو ہے کہ اسی بات کو اب یوں کہنا چاہیے آپ کو کہ سچائی وقت کی پیداوار نہیں, وہ ایک ابدی حقیقت ہے. بالکل اسٹریٹ زبان میں کہنا چاہیے, اسٹریٹ زبان میں. یہ جو ہے کہ صداقت بنت وقت نہیں دختر ازل ہے, یہ ایک ماضی کی چیز ہو چکی ہے جس کو انسان چھوڑ چکا ہے. عصری اسلوب یہ نہیں ہے. عصری اسلوب بات کو بالکل سیدھے سیدھے کہیں, جیسے کہ سائنس میں ہوتا ہے کہ سچائی وقت کی پیداوار نہیں, وہ ایک ابدی حقیقت ہے. تو اس طرح سے مثلاً پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ وقت اڑا چلا جا رہا ہے, جس طرح سے یعنی اڑتی ہے چڑیا, تو چڑیے پر یعنی تشبیہ دیتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ وقت اڑا چلا جا رہا ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں یہ اسلوب قابل ترک ہے. آج آپ کو کہنا چاہیے کہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. ایک مثال میں نے دی کہ سمجھنے کے لیے کہ اسلوب کا فرق یعنی کس قسم کا پیدا ہوا ہے ماضی اور حال میں. تو اس زمانے میں ہمیں اگر عصری اسلوب میں اسلام کو پیش کرنا ہے تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. میں اپنے بارے میں ایک تجربہ عرض کروں کہ میں مدرسے میں جب میری تعلیم ہوئی تو جس زمانے میں پڑھتا تھا مدرسے میں, تو اس زمانے میں یہی اسلوب وہاں غالب تھا. یہی اسلوب وہاں غالب تھا, اسی کو ہم پڑھتے تھے کتابوں میں اور رسالوں میں اور تقریروں میں سنتے تھے. کہ جیسے کہ ایک مشہور مصنف کے کا یہ مشہور مصنف کا ایک وہ ہے کہ سیرت پر کی کتاب میں انہوں نے یہاں سے شروع کیا ہے کہ چمرستان دہر میں بارہ رو پرور بہاریں آ چکی ہیں, چرخ نادر کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس طرح سامان سے سجائی ہے کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں. تو میرے اوپر اس کا غلبہ تھا شروع کے, جب میں لکھتا تھا شروع میں تو اسی انداز پر میں بھی لکھتا تھا. میں سمجھا تھا کہ یہی اعلیٰ ترین طرز کلام ہے, چمنستان دہر میں بارہ رو پرور بہاریں آ چکی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ غالباً سن 54 کا واقعہ ہے کہ ایک مضمون ہم نے پڑھا, وہ انگریزی کا مضمون تھا. اس کی انگریزی کے الفاظ تو میرے پاس موجود نہیں ہے اتفاق سے, لیکن اس کا جو ترجمہ میں نے کیا تھا اس وقت وہ ہے میرے پاس. یہیں سے میری زندگی میں یہ بات آئی کہ میں نے سمجھا کہ لغت اثر کیا ہے, اور پھر وہ طرز کلام چھوٹ گیا اس کے بعد. تو وہ جو مضمون میں پڑھا تھا اس مضمون کو جو اردو میں لکھا تھا وہ یہ تھا, اس کے الفاظ کہ ہم ایک نئے عہد کے دروازے پر کھڑے ہیں. دیکھیے ایک طرز کلام وہ ہے کہ چمنستان دہر میں بارہ رو پرور بہاریں آ چکی ہیں, چرخ نادر اکار نے کبھی کبھی بجوالے میں اس طرح سامان سے سجائی ہے کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں. ایک طرز کلام یہ ہے. دوسرا طرز کلام جو عصری اسلوب میں اس کو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے, یہ میرا جملہ نہیں دوسرے کا جملہ ہے, یہ کہ ایٹمی انقلاب کو بتا رہا ہے وہ, کہ ایٹمی انقلاب سے ایک طرف اس کا امکان پیدا ہوا ہے کہ انسان کی ترقیاں بڑی بڑی ہوں, ایک طرف یہ ہے کہ اس طرح سے انسانیت ختم ہو جائے, بم مار کر کے ہم انسانیت کو ختم کر دیں. تو اس کو اس نے لفظوں میں لکھا تھا کہ ہم ایک نئے عہد کے دروازے پر کھڑے ہیں. مستقبل کے مورخ اسے ایٹمی دور سے تعبیر کریں گے، یا آئندہ کوئی مورخی نہ ہوگا جو انسانیت کے بربادی کے اس داستان کو قلم بند کر سکے۔ یہی سے میری زندگی میں ایک نقطۂ انقلاب پیدا ہوا اور میں سمجھا کہ نقطۂ اثر کیا چیز ہے۔ اور پہلا مضمون جو میں نے لکھا تھا اس میں اسی جملے سے شروع کیا تھا اپنا مضمون۔ تو ایک مثال سمجھنے کے لیے عرض کیا ہے کہ لغت اثر جو ہے اسے ہمیں جاننا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم لغت اثر میں بات نہ کر سکیں تو آج کا انسان متاثر نہیں ہو سکتا ہے، آج کا انسان متاثر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو اسلوب کی بات تھی، یعنی بات کو پیش کرنے کا جو انداز ہوتا ہے اس کی بات تھی۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے لغت اثر کا کہ جدید معلومات سے استدلال، جدید معلومات سے استدلال، یعنی قدیم زمانے میں جو معلومات انسان کے پاس تھیں تو اس زمانے کے دائی ان معلومات کو استعمال کرتے تھے، آج ہمیں جو معلومات زمانے نے فراہم کی ہیں اسے ہمیں استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ بھی اسلوب میں داخل ہے، لسان عصر میں داخل ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، ایک بزرگ کا واقعہ ہے، یہ ایک جگہ یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ کچھ لوگ کہے تھے خدا نہیں ہے، خدا کا وجود میں شک کرتے تھے، اور کچھ لوگ کہے تھے خدا ہے، تو خدا کا انکار اور خدا کے اقرار پر بحث چھڑی ہوئی تھی اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں بزرگ جو مسجد میں رہتے ہیں انہیں بلا کر لاؤ، شاید وہ کوئی ایسی بات کہیں جس سے کہ فیصلہ ہو جائے۔ لوگ ان کو بلا کر لائے، تو جب وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اعوذ باللہ و بسم اللہ کر کے یہ آیت پڑھی کہ افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، یہ قرآن کی آیت ہے، افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض۔ اس آیت کو پڑھا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ تو اس وقت جب کہ انہوں نے آیت پڑھی تھی ہزار برس پہلے، اس وقت کیا انسان کے پاس صرف اپنا یقین تھا اس کو ظاہر کر سکے، یعنی اس بزرگ نے اپنی یقین کو استعمال کیا، کیا تم شک کرتے ہو اللہ کے بارے میں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے؟ اپنے یقین کے ذریعے سے انہوں نے مخاطب کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہمیں اس سے آگے کی کچھ چیزیں حاصل ہو گئی، یعنی اس یقین پر ہم دلائل کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ مثلا اسی آیت میں دیکھیے، یہ آیت جو اس وقت ان کے لیے صرف یقین کا اظہار کرنے کا ذریعہ تھی، آج اس آیت میں زبردست دلیل موجود ہے خدا کے وجود کی۔ وہ دلیل ہے فاطر السماوات ورز کے لفظ میں۔ فطرہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں، فطرہ کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا، پھاڑنا۔ تو لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا، کیا تمہیں شک ہے اللہ کے بارے میں جس نے زمین و آسمان کو پھاڑا؟ یعنی فطرہ کے معنی پھاڑنے کا ترجمہ اگر کیا جائے تو اس معنی ہوں گے، کیا تمہیں شک ہے اللہ کے بارے میں جس نے زمین و آسمان کو پھاڑا؟ یہی بات قرآن دوسری جگہ کہی گئی ہے ان الفاظ میں کہ ان السماوات والارض کانتا رتقاً ففتقناہما، زمین و آسمان حالت رتق میں تھے تو ہم نے اس کا فتق کیا۔ رتق عربی میں کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں منظم الاجزاء، یعنی جڑے ہوئے اجزاء، یعنی یوں ایک دوسرے میں چیزیں جڑی ہوئی ہو، منظم ہو، تو اس کو کہتے ہیں رتق۔ یعنی حالت رتق میں تھے زمین و آسمان، ایک دوسرے میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم اس کو کھول دیا، ان کو پھاڑ دیا۔ تو اس زمانے میں یہ مطالعہ کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان، یعنی جو کائنات ہے، یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، جس طرح غبارے میں آپ ہوا بھریں اس طرح سے پھیل غبارہ پھیلتا چلا جائے گا، تو اس طرح سے پھیل رہی پھیل رہی پھیل رہی پھیل رہی۔ تو کائنات کا مسلسل پھیلتے جانا یہ بتاتا ہے کہ کسی وقت سمٹی ہوئی تھی، یعنی اس کے ماضی میں آپ سفر کریں، ماضی میں سفر کریں تو کیا ہوگا کہ کائنات ایک وقت ایسا ہوگا آ جائے گا کہ کائنات بالکل سمٹی ہوئی۔ چنانچہ جدید نظریہ یہ ہے کہ بہت پہلے، یعنی بلینز اینڈ بلینز ایئرس پہلے، زمین اور آسمان یہ سارا جو مادہ ہے سب ایک سپر ایٹم کی شکل میں تھا، بالکل جڑا ہوا تھا ایک دوسرے، اور اس وقت ان میں اتنی کشش تھی آپس میں کہ سارے اجزاء اندر کی طرف کھنچ رہے تھے، یعنی خود اس گولے کے اندر، جو گولا تھا زمین آسمان کا، اس گولے میں اس کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ وہ بیرونی سفر شروع کر سکے، صرف کوئی مداخلت ہی کسی مداخلت کے بعد ہی یہ ممکن تھا کہ اس کا سفر الٹی طرف ہو، یعنی وہ جب اندر کی طرف کھینچے ہوئے تھے تو باہر کی طرف سفر کرنے کے لیے کوئی مداخلت درکار ہے، خارجی مداخلت، جس کو آج کل کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، یعنی اس میں ایک انفجار ہوا، ایک ایکسپلوژن ہوا. تو ایکسپلوژن کا ہونا یا ایک مداخلت کا ہونا، اس سے اس اندرونی طور پر جڑے ہوئے اجزاء کا بیرونی سمت میں سفر کرنے لگنا، یہ واضح طور بتاتا ہے کوئی پھاڑنے والے سے پھاڑا، کوئی فاتر تھے سے فطر کیا، عمل پھاڑنے کا عمل کیا. تو جو آیت اس وقت ایک یقین کا ذریعہ تھی صرف، وہ آیت آج ثبوت کا ذریعہ بن گئی. یعنی آج ہم اس آیت سے منکرین کے سامنے جدید نظریات کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود سائنسی نظریات جو ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی آغاز کرنے والا ہے، کوئی شروع کرنے والا ہے اس کا.